ويسألونك عن المحيض، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. محیض کا لفظ جو ہے اس کا روپ ہے واو بود ہے، حوض. حوض کا لفظ آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا. حاضہ یحیضو کا مطلب ہوتا ہے بہنا. حوض کو حوض اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پانی بہتا ہے، لیکن حیض سے مراد وہ خون ہے جو مخصوص دنوں میں صفت خاص کے ساتھ بلوغت کے بعد عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے، خلاف عادت استحاضہ کہلاتا ہے. اب یہ سوال کیوں پیدا ہوا اور اس سوال کی کیا اہمیت ہے، اور اس سوال کو یہاں پر اس لیے بھی رکھا گیا کہ اس کے بعد جو احکامات آ رہے ہیں ان میں اس معاملے کا بہت عمل دخل ہے، یعنی نکاح، طلاق، عدت، وراثت، ان سب آئلی مسائل میں حیض کا ایک بہت عمل دخل ہے. تو اس لیے آپ سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں کہ حیض میں عورت کی حالت کیا ہوتی ہے، یا اس میں عورت کے ساتھ تعلق کی صورت کیا ہو سکتی ہے. فرمایا قل ہوا اذا، کہہ دیجئے وہ اذا ہے. اذا کا لفظی معنی ہوتا ہے تکلیف، بیماری، گندگی. حیض کیا ہے؟ ایک تکلیف کی حالت ہے، بیماری کی سی حالت ہے، یعنی صحت کی نسبت بیماری کے قریب ہوتا ہے انسان، اور گندگی ہے، نجاست ہے. اس کو نجاست کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، گندگی کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اس سے مراد بیماری اور تکلیف لی جائے تو بھی آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں عورت کے اندر جسمانی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بسا اوقات بہت چھڑچھڑا پن اور بلڈ لاس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ان ایزینیس کی کیفیت، پھر اسی طرح ہارمونل چینجز کی وجہ سے بسا اوقات جسم کے کچھ حصوں میں سٹیفنس ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح بسا اوقات موڈز بہت سوئنگ کرتے ہیں، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، بے تحاشا غصہ یا ایک سستی اور کاہلی کی سی کیفیت. تو بنیادی طور پر پہلا یہ مقصود ہے کہ یہ کیفیت جب عورت پر گزرتی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ مختلف کیا جائے گا بنسبت ان دنوں کے جب وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتی، کیونکہ آگے طلاق دینے کی بات آ رہی ہے اور پھر عدت کی اور دیگر معاملات کی، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری تھا. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس الگ رہو عورتوں سے حیض میں. الگ رہو سے مراد کیا ہے؟ عین زے لام عزل کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا. مراد اس سے یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ان دنوں میں ہم بستری منع ہے یا سیکشل انٹرکورس منع ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ عورت اس حالت سے باہر نہ آ جائے. يَطْهُرْنَ کا لفظ جو ہے توئے گئے رے سے، طہر سے، اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ خون بند ہو جائے اور غسل ابھی نہ بھی کیا ہو، تو محض خون کا بند ہونا طہر ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ خون بند ہونے کے بعد غسل بھی کر لیا جائے، کیونکہ آگے آتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب وہ پاک ہو جائے یعنی غسل کر لے، تطہر باب تفاعل سے ہے، فأتوهن تو آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. قرآن پاک کی اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور کام ایسے ہیں جو حالت حیض میں نہیں کیے جانے چاہیے. نمبر ایک، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور اس دوران کی نماز معاف ہے، اس کی قضا واجب نہیں. نمبر دو، روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزوں کی قضا ہے. نمبر تین، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، البتہ حج کے باقی ارکان بجا لا سکتی ہے، یعنی منا، عرفات وغیرہ میں جا سکتی. طواف کعبہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ پوری طرح پاک ہو جائے. نمبر چار، وہ کعبہ میں یا کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد میں جانا منع ہے، الا یہ کہ مسجد سے منسلک اگر کوئی کمیونٹی سینٹر ہے یا اس کا صحن ہے یا کوئی گزرگاہ ہے تو گزرنے کی اجازت ہے، یا مسجد کے ساتھ ساتھ جو اور عمارتیں ہیں مسجد کا حصہ، جیسے باہر کے ملکوں میں اسلامک سینٹر عام طور پر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے علاوہ کمیونٹی سینٹر اور اسکول کا بھی کام دیتے ہیں، یعنی بہت سی جگہ ایسی کہ جہاں مسجد بھی اور مسجد کے ساتھ اسکول بھی ہے، کمیونٹی سینٹر بھی ہے، کھیل کود کی جگہ بھی ہے، تو اس سارے ایریا میں جانا منع نہیں، صرف اس ایریا میں جانا منع ہے جہاں پانچ وقت نماز با جماعت ہوتی ہو. پھر اسی طرح قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی، البتہ زبانی تلاوت کی اکثر علماء کے نزدیک اجازت ہے، اسی طرح سیکھنے کے لیے اجازت ہے. قرآن پاک سے مراد کیا ہے؟ یہ ٹیکسٹ کے الفاظ. تو اس حالت میں عربی عبارت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر تعلیم کی غرض سے ضرورت ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ گلوز پہنے جا سکتے ہیں یا کسی کپڑے کو بیچ میں رکھ کے لکھا جا سکتا ہے، یعنی ہاتھ کے گرد کپڑا ہو اور پین بیچ میں سے لے کر لکھا جائے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی کاغذ اور رکھ لیا جائے. اس حالت میں قرآن پاک کے الفاظ کو نہیں چھونا چاہیے. باقی رہی جلد، تو ظاہر ہے کہ یہ پلاسٹک یا یہ گتا تو قرآن پاک نہیں ہے نا، تو اس کو اگر اٹھا لیا یا اس کو کھول بند کر لیا یا کوئی تفسیر کی کتاب ہے اور کاغذ کو پکڑ لیا تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. اس کے بارے میں میرے سامنے اس وقت سعودی عرب کے مفتی عام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا فتویٰ ہے، میں اس کو ایز اٹ از پڑھ دیتی ہوں. اگر آپ کو اس کی کاپی چاہیے ہو تو میں اویلیبل کر دوں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ خود اپنے پاس بھی دلیل رکھے اور کوئی اور بھی پوچھے تو اس کو بتا سکے. ان سے کسی نے سوال کیا تھا، ہم گرلز کالج کی طالبات کے لیے قرآن کریم کا ایک پارا حفظ کرنا ضروری ہے، کبھی کبھی امتحان کا وقت عید کے دنوں میں آ جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ قرآن کی سورت کاغذ پر لکھ کر یاد کی جائے؟ جواب، علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بغیر مصحف چھوئے قرآن پڑھنا جائز ہے، یعنی مصحف کو چھوئے بغیر اس کو پڑھتے رہنا درست ہے، اس لیے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. عدم جواز کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جائز نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دونوں قسم کی عورتیں کسی پاک کپڑے کے ذریعے قرآن کو پکڑ کر پڑھ سکتی ہیں، اس طرح کاغذ پر لکھ کر ضرورت کے وقت اس کی مدد سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. البتہ جم بھی قرآن نہیں پڑھے گا جب تک کہ غسل نہ کر لے، اس لیے کہ صحیح حدیث عدم جواز پر دلالت کرتی ہے، یعنی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے. حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو جنبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی مدت طویل ہوتی ہے، لیکن جنبی تو جنابت کے سبب سے فارغ ہوتے ہی فوراً غسل کر سکتا ہے. پھر دوسرا سوال ہے، کیا حائضہ عورت عرفات میں کتاب کی مدد سے دعائیں پڑھ سکتی ہے؟ یہ ذکر اذکار وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، جبکہ اس میں قرآن کریم کی آیات بھی ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے، حیض اور نفاس والی عورت مناسک کے حج سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں موجود دعائیں پڑھ سکتی ہے، بلکہ صحیح قول کے مطابق قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا صحیح اور صریح نص موجود نہیں، یعنی کہیں قرآن میں یا حدیث میں منع نہیں کیا گیا کسی بھی صحیح حدیث کے مطابق جو حیض اور نفاس والی عورت کو قرآن پڑھنے سے روک رہا ہو. صرف جنبی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حالت جنابت میں قرآن نہ پڑھے. حیض اور نفاس والی عورت کے بارے میں حضرت ابن عمر کی روایت آتی ہے کہ حائضہ اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے کیونکہ اسے اسماعیل بن عیاش نے حجازی راویوں سے روایت کیا ہے، اور جب وہ حجازیوں سے روایت کرتے ہیں تو محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتے ہیں، یعنی ایک حدیث جس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. اور ضعیف حدیث کی وجہ سے آپ ایک اہم کام کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن وہ قرآن کو بغیر چھوئے زبانی پڑھے گی. البتہ جنبی جب تک غسل نہ کر لے اس کے لیے قرآن پڑھنا یا زبانی یا مصحف کی مدد سے جائز نہیں. اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جنبی کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے کہ مباشرے سے فراغت کے بعد فوراً ہی غسل کر سکتا ہے اور معاملہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے غسل کر لے. اگر پانی کے استعمال سے عاجز ہے تو تیمم کر کے نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن حیض اور نفاس والی عورت کا معاملہ اس کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں. نفاس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس لیے ان دونوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی تاکہ بھول نہ جائیں اور قرآن اور قرآت کی فضیلت اور احکام شریعت کو سیکھنے سے محروم نہ رہیں. معلوم ہوا کہ ان کے لیے ایسی کتابوں کا پڑھنا بدرجہ اولا جائز ہوگا جن میں قرآن و حدیث کی مخلوط دعائیں ہوتی ہیں، یعنی ملی جلی ہوتی ہیں. علماء کرام کے دونوں اقوال میں یہی صائب اور صحیح ہے، یعنی قول دونوں پائے جاتے ہیں، جبکہ درست بات یہی ہے کہ عورت پڑھ سکتی ہے، بس صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو ٹچ نہ کرے بغیر وضو کے، یا اس کے ہاتھ کے گلوز ہو یا کپڑا ہو یا کاغذ ہو. اس سے پتہ کیا چلا، دلیل کیا ہے کہ جس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ بنیاد ہی ضعیف ہے. تو ضعیف حدیث کی وجہ سے اتنے بڑے خیر سے انسان کو محروم نہیں رہنا چاہیے. مثلاً اگر ایک حافظہ لڑکی ہے، آپ خود سوچے کہ اگر ایک ہفتہ تک وہ قرآن چھوڑ دے، یا بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک وہ قرآن کو نہیں پڑھے، تو اس کو تو بھول جائے گا سب کچھ. تو ان کو تو اپنا پچھلا ورد کرنا پڑتا ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے. تو قرآن کو بھلانا کتنا بڑا گناہ ہے. یاد رکھیے کہ مخصوص ایام کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اس کے احکام مختلف ہیں. اس میں عورت کو نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، طواف بھی کر سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، شوہر کے پاس بھی جا سکتی ہے. اس میں یہ پابندی نہیں، کیونکہ وہ ایک بیماری ہے جو حیض سے مختلف ہے، ایررگولر بلیڈنگ مخصوص دنوں کے علاوہ. پھر فرمایا، فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب وہ پاک ہو جائے یعنی غسل کر لے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا، یعنی فطری طریقے پر، فرج سے، کیونکہ حالت حیض میں اسی وجہ سے تو روکا گیا تھا. یعنی جہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے وہی فطری جگہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ناجائز ہے. اگر جائز ہوتا تو پھر حالت حیض میں روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو قوم لوط جیسا عمل کرے، یعنی اپنی بیوی کی دبر سے جائے اس کے پاس. اسی وجہ سے اورل سیکس کی ممانعت بھی آتی ہے. یہ سب غیر فطری طریقے ہیں. سورۃ المؤمنون میں فرمایا گیا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، جاتی کرنے والے ہیں. مجھے معلوم ہے یہ باتیں بہت حیا کی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ایسا حیا جو انسان کو صحیح بات ہی نہ بتا سکے وہ درست نہیں. لا حیا فی الدین. اور خواتین کو اگر خواتین نہیں سکھائیں گی تو کون سکھائے گا؟ بہت سی خواتین شرم کے مارے نہ کسی سے پوچھتی ہیں نہ جانتی ہیں اور غلط چیزوں کا ارتکاب کرتی رہتی ہیں. اس لیے یہ مناسب موقع ہے کہ بات واضح کر دی جائے. یعنی یہاں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں کیوں روکا گیا؟ اگر اورل سیکس جائز ہوتی تو حالت حیض میں بھی اورل سیکس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. أَمَرَكُمُ اللَّهُ جو حکم دیا اللہ نے، یعنی فطری حکم. کہیں لکھا ہوا یہ حکم تو نہیں ہے لفظوں میں، لیکن فطری حکم ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلاً کھانے کے لیے آپ نوالہ کہاں ڈالتے ہیں، ناک میں یا کان میں؟ منہ میں ڈالتے ہیں نا. تو کہاں لکھا ہوا کہ منہ میں کھانا ڈالو؟ کہیں نہیں لکھا ہوا نا. تو اسی طرح یہ حکم کہیں لفظوں میں نہیں لکھا ہوا مگر فطری حکم ہے. اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا خلاف فطرت ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے. یہ کیوں کہا گیا؟ توبہ کی یہاں کہاں بات آ گئی اور کیوں آ گئی؟ اگر اس حکم کے جاننے سے پہلے کوئی شخص غلط کام کرتا رہا ہے، غیر فطری طریقے اختیار کرتا رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، اس سے باز آ جائے. اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو اور حال میں چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے وعدہ کرے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں کہ جو غیر فطری طریقے اختیار کریں یا ایسی حالت میں عورت کے پاس جائیں. پھر فرمایا نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہیں. کھیت زمین، عورت کو یہاں کھیتی سے تشبیہ دی گئی. کھیت جو ہے ایک نہایت قیمتی اور پسندیدہ چیز ہوتی. جن لوگوں کی زمینیں ہیں یا جو زمیندار ہیں ان سے پوچھئے کہ زمین کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اس بات میں وہ کس قدر فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ زمیندار ہیں. یعنی زمیندار ہونا ایک قابل فخر بات سمجھی جاتی ہے. بہت سی خواتین اس لفظ سے افینڈ بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں کھیت کیوں کہا گیا، لیکن اگر وہ کھیت والوں سے کھیت کی اہمیت پوچھے تو شاید ایسا نہ ہو. یہاں کھیت سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ مرد عورت کو اہمیت دیں. ایک کسان اور کھیت کا تعلق کیا تعلق ہوتا ہے؟ کہ وہ اسے حاصل کر کے خوش ہوتا ہے، آنرڈ فیل کرتا ہے. جب اس میں جاتا ہے یا اس کے پاس جاتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی حاصل کر کے بھی اور اس کے پاس جا کر بھی. پھر اپنی زمین اور اپنا کھیت یا اپنا گھر کیسا ہوتا ہے کہ جس میں جاتے ہوئے انسان کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ کسی اور عورت کے پاس جاتے ہوئے یا اس سے ایسا کوئی تعلق قائم کرتے ہوئے ایک خوف محسوس ہوتا، مگر اپنی بیوی جو ہے وہ ایک طرح سے خوشی کا سبب ہے اور اس کے پاس جاتے ہوئے کوئی جھجھک یا ڈر نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کھیتی کو ویران اور بنجر نہیں چھوڑ دیا جاتا، اس کی کیئر کی جاتی ہے، نگہداشت کی جاتی ہے، اس میں مناسب وقت پر فصل اگائی جاتی ہے. پانی دیا جاتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی اور ایسی چیزیں اگائیں جو انوانٹیڈ ہے تو ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان اپنی کھیتی میں آزادی سے، بے تکلفی سے، خود مختاری سے جب چاہے جا سکتا ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہیں، فأتوا حرثکم، آؤ اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتم، جہاں سے چاہو تم۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح، جہاں سے، جب، یعنی ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، کوئی وقت کی قید نہیں رکھی اور کوئی جھجک نہیں رکھی۔ اس آیت کی شان نزول میں دو طرح کی احادیث بھی آئی ہیں۔ نمبر ایک، یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے سے آئے تو بچہ ڈھینگا ہوتا ہے، تو ان کے اس خیال کی ترغیب کی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حالت حیض میں مجامت نہ کرو۔ تو انا شئتم کا مطلب یہی ہے، اس سے مراد یعنی دبر میں جانے کی اجازت نہیں، لیکن رخ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے۔ قدمو کا لفظ قدم سے ہے، قاف دال میم اس کا روٹ ہے۔ قدم اٹھانے سے مراد ہوتا ہے آگے چل کے جانا۔ تو قدمو لِأَنفُسِكُمْ کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے لیے آگے بڑھاؤ، یعنی نمبر ایک، عورت کے پاس محض سیر و تفریح کے لیے نہیں جاؤ، عورت کو جسٹ فار انجوائمنٹ کی چیز مت سمجھو، بلکہ جس طرح کھیت میں محض تفریح کے لیے نہیں جاتے اور زمین کو ایسے ہی بنجر ویران نہیں چھوڑ دیتے بلکہ وہاں پر کچھ اگاتے ہو، اسی طرح بیوی کے ساتھ تعلق میں یہ بات سامنے رہے کہ اس سے اولاد بھی حاصل کرنا ہے۔ اپنے لیے آگے بڑھاؤ یعنی نسل کو آگے بڑھاؤ، یہ مراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آخرت کی فکر بھی کرو، اپنی آخرت کے لیے آگے بڑھاؤ۔ کیا؟ یعنی اگر اچھے بچے ہوں گے تو صدقہ جاریہ ہوں گے، تمہارے لیے خوشی کا سبب ہوں گے تو تمہاری آخرت میں تمہیں کام آئیں گے، یعنی بچوں کے نیک عمل جو ہیں وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتا اور محض اپنے نفس کی تسکین کے لیے شادی کرتا ہے اور اس کو آگے کی کچھ فکر نہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ شادی محض ایک انجوائمنٹ نہیں اور زندگی کا مقصد محض شادی کرنا یا مرد اور عورت کے تعلق کے گرد گھومنا ہی نہیں، یعنی زندگی صرف یہ نہیں کہ ایک عورت مرد کے بارے میں سوچتی رہے یا مرد عورت کے بارے میں سوچتا رہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خیال میں گم رہے اور اسی میں جیے اور اسی میں مرے اور دنیا میں کوئی اور کام نہ کرے تعمیری طور پر، اور نہ آخرت کی کچھ فکر کرے، نہ کوئی بڑے مقصد کے لیے جیے، تو مسلمان صرف ایسے نہیں جیتا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کا تعلق جو ہے ایک فطری تسکین ہے، خوشی کا سبب ہے، گھر انسان کے لیے آرام اور سکون کا سبب ہے، لیکن سب کچھ صرف گھر اور دنیا ہی نہیں۔ قدموا لأنفسكم، آگے کی بھی فکر کیا کرو، صرف یہی نہیں رہنا، آگے بھی جانا ہے۔ تو دو بڑے مطلب ہوئے، ایک تو یہ کہ عورت کے ساتھ محض ایک انجوائمنٹ کا تعلق نہ ہو بلکہ اولاد بھی ہونی چاہیے. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ محض انجوائمنٹ اور اولاد ہی نہیں زندگی بلکہ اس سے بڑھ کر آگے تم آخرت کی تعمیر کی بھی فکر کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے. اب آپ دیکھیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں, حیض کی, طہر کی, شادی کی, اور اس میں تقویٰ. اس لیے کہ ان ساری چیزوں میں جب تک خدا کا خوف نہ ہو اس وقت تک حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. اور اللہ سے ڈرو, وَعْلَمُوا اور جان لو, علم حاصل کرو, کس بات کا, اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو, اللہ کو جا کر ملنے والے ہو. اگر دنیا میں تم نے ایک دوسرے کے حقوق نہ دیے, شوہر نے بیوی یا بیوی نے شوہر کے حقوق پامال کیے, تو جان لو کہ تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے. کیونکہ بتاؤ کا مرد شادی تو کر لیتے ہیں لیکن بیوی کا حق نہیں دیتے, اس کو پوچھتے بھی نہیں, اس کو اگنور کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات بیویاں بھی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی. تو اس معاملے میں خدا سے ڈرو, یاد رکھو تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. کیونکہ حقوق العباد کی بہت پوچھ ہے, حقوق العباد میں کمی کوتاہی کا ازالہ نماز روزہ بھی نہیں کر سکتا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے اللہ نے اس تعلق کی اجازت دے کر ایک خوشی کا موقع پیدا کیا دنیا میں, پھر اولاد دی جو صدقہ جاریہ بنے گی, پھر اگر خود اچھے کام کیے, تقویٰ اختیار کیا اور دوسروں کے حقوق ادا کیے اور اولاد کی اچھی تربیت کی, تو جنت کی خوشخبری بھی ہے.